الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس مجلس میں ہم مکان میں اخلاق اپنے حضرت کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں. جو اخلاق یا جو خلق ہم آج کل پڑھ رہے تھے وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا, اور یہ اس والے سلسلے کا 8th درس ہے. تو گزشتہ سے پیوستہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اسلام کی یہ خصوصی شان ہے کہ وہ جذبہ خدمت سکھاتا ہے ہر ایک کو. گھر کے باہر جو ہوتا ہے مرد اس کو بھی جذبہ خدمت سکھاتا ہے, اور جو گھر کے اندر عورت ہوتی ہے اس کو بھی خدمت کا جذبہ سکھاتا ہے. تو خدمت کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے. اس دنیا میں ہم بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور بندگی کی ایک صورت جو ہے وہ خدمت کرنا ہوتی ہے. خدمت کروانا یہ اگلی زندگی کا کام ہے, یہ بعد میں کی جائے گی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر دوسروں کی خدمت کری ہوگی. قبر کے اندر بھی جو ایمان والے ہوں گے ان کی خدمت کی جائے گی, اچھی زندگی گزاریں گے, ان سے خدمت لی نہیں جائے گی. قبر میں ان سے خدمت لی نہیں جائے گی. تو جب خدمت لی نہیں جائے گی تو پھر دوسری صورت صرف یہی رہ جاتی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے گی, چاہے وہ ان کو سلانے کی صورت میں. اس لیے کسی کو سکون کی نیند کہ میٹھی نیند سو جاؤ, تو میٹھی نیند سونے کا مزدہ سنایا جا رہا ہے, اور میٹھی نیند کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی آپ کو اٹھانے والا نہ ہو, کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو. تو قبر کے اندر ایمان والوں کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا. تو یہ تو خدمت کی ایک بہترین صورت ہے کہ ہم جب کسی کی اس دنیا میں خدمت کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی ان کی نیند میں ہم خلل نہ ڈالیں, ان کے آرام میں خلل نہ ڈالیں, ان کو اچھے سے آرام کرنے دیں. تو قبر کے اندر بھی ہماری خدمت کی جائے گی, اور پھر حشر میں تو پھر جنت کے بلکہ عرش کے سائے تلے خدمت کی جائے گی, اور پھر اس کے بعد جنت الفردوس کے اندر جنت کی مخلوق جو ہے وہ ایمان والوں کی خدمت کر رہی ہوگی. تو خدمت کروانے کے لیے بہت وقت پڑا ہے, بہت لمبی زندگی ہے, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے خدمت کروانے کے لیے. تو یہ جو ایک بہت ہی مختصر سی زندگی ہے نا, یہ تو خدمت کرنے کے لیے ہے. اور کتنی اللہ رب العزت کی مہربانی ہے, کتنی اللہ رب العزت کی کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ خدمت کرنے کا دور جو ہے اس کو بہت مختصر رکھا. خدمت کرنے کا دور بہت مختصر رکھا. ایک انسان کی زندگی 50 سال ہوتی ہے, 60 سال, 70 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 100 سال, 200 سال, 300 سال, 350 سال. نوح علیہ السلام کی زندگی مل گئی تو جی 1000 سال, ٹھیک ہے. لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہزاروں ہزاروں سال سے بھی زیادہ جس کے اندر خدمت ہوگی. تو یہ ہے ہمارے دین کا ایک انداز سے پیش کیا ہوا لب لباب بھی. تو اب آخری موضوع اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں, ذیلی موضوع جو اس درس میں حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کی مثالیں. فرماتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ ایک جوان العمر لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بوڑھی ہے، آپ کے پاس آ نہیں سکتی، اس نے آپ کو یاد کیا ہے، اپنے گھر بلوایا ہے آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر آئے. یہ نہیں کہا کہ اسے کہو کہ میرے پاس آئے، وہ کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی، وہ اللہ کی نبی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ فوراً رخ کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر آئے. فرمائے کہ تم مجھے جس گلی میں لے جاؤ گی، میں تمہاری والدہ کی بات سننے کے لیے وہاں جاؤں گا. یعنی شکایت نہیں کروں گا کہ تم کیسے جو ہے مجھے گلیوں کے اندر کھینچتی پھر رہی ہو اور گھسیٹتی پھر رہی ہو. اور ایک بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو آج پھر تازہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر اس کی برکت آ جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بڑھیا کو کہیں اپنا سامان لے کے جانا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان پہنچایا تو کسی نے اس کو شیروں کی شکل میں بھی لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی. وہ سنتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ میرے بتوں حبل اور لات کی تذلیل کرتے ہیں. وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تائید کرتا ہے. وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا. لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبے میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھ کر اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوچھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں، وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں. مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کوئی بھی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا. دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی، ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرائے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا. مگر کچھ دن گزرنے پر جب نہ امید بر آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی، حبل نے تو میری بات ہی نہیں سنی اور اس نے تو ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے اوپر بجلی نہیں گرائی. غرض ترکیب اس نے سوچ لی، خود ہی گھر آ کر چھوڑوں گی میں یہ بستی، رہوں گی دور جا کر. غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی. ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے کی یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے. فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبے کی طرف وہ رحمت عالم. جلو میں آپ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے، پہے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے. یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل کے جا رہے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے جلوے کے آگے شمس و قمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور درخت آپ کی طرف سجدہ ریز ہو رہے ہیں. ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی، گھبرائی، یکایک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی. ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا، بتا کیا نام ہے تیرا. کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا. کہا مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر. یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر اپنے سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا کی عادت تھی پیمبر کی. غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئی، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی، کہا بیٹا جو دل میں تھی تمنا ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے بھی ہو گئی دوری، لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم، یہ کوئی کام ہے اماں میں لوں اب جس کی مزدوری، کوئی اگر ہو خدمت تو وہ بھی میں کروں پوری، یہ فرما کر آپ نے کی جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری، ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا، یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے کہ تو بھولا بھالا ہے، وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نام و نسب والے، وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے، انہی میں ایک جوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے، وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت ہو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا، نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے، ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا، تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا، کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں کیا انجام بتلاؤں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں عزت ہوں، کہا گردن جھکا کے آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں، میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں، مجھے بس یہ بتانا ہے، یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پر لگی کاری، ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان، میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قربان، ہوا پھر آن پر اس کے جو فضل اذن باری، ضعیفہ کی زباں پر خود بخود ہوا کلمہ جاری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے سامان کو اٹھا کر پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس بڑھیا کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت ہے، ہمارے لیے کسی کا ایسا کام کرنا آسان ہے، کیا ہم نے کیا، کبھی ہم نے تمنا کی ہو، کبھی ہم نے پلاننگ کی ہو کہ یہ چھٹی کا دن ہے میں کسی رشتہ دار کے کام آ جاؤں، میں کسی قریبی دوست کے کام آ جاؤں، میں کسی مومن کے کام آ جاؤں، ہمارے اسکیڈول میں یہ چیز نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے ہم غفلت برت رہے ہیں اور قیامت کے دن ہم محتاج ہوں گے، ایک دن آئے گا کہ لوگ ننگے کھڑے ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اس وقت ہمیں سائے کی ضرورت ہوگی، کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، کھانے کی بھی ضرورت ہوگی، پینے کی بھی ضرورت ہوگی، کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ضرورت کے وقت اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں، کہ جب لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے اللہ ان کو نور کے منبروں پر بٹھائیں گے اور ان سے ہم کلامی فرمائیں گے، اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ نظام بنایا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ دینے والا بناتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ لینے والا بناتے ہیں، اور دراصل یہ نظام بھی اس دنیا کی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف ہمارے لیے آزمائش ہے، صرف اور صرف ہمارا یہ امتحان ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا دار المحن ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے کے آزما ہی رہے ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ لینے والا بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو لینے والا بنا کر کے بھی اس کو آزما ہی رہے ہوتے ہیں، دینے والے کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے اور لینے والے کو بھی اللہ کے حکموں کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ دینے کے اندر کوئی ایسا فعل نہ کر جائے کہ جس سے کہ اللہ کو کوئی حکم ٹوٹتا ہو، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں بندگی کے لیے بھیجا گیا ہے اور آزما کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون بندگی کا خیال رکھتا ہے اور کون دینے کی فکر کے اندر اس بندگی کو بھول جاتا ہے۔ دے تو رہا ہوتا ہے لیکن بندگی کے تقاضوں کو فراموش کر کے دے رہا ہوتا ہے۔ بندگی کے تقاضے دینے میں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جس چیز سے ہم کسی حاجت مند کی مدد کر رہے ہیں وہ حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ اگر حلال ذرائع سے حاصل کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کا خیال رکھا، اور اگر حلال ذرائع سے حاصل نہیں کی گئی، بس کسی حاجت مند کو وہ دے دی گئی حرام ذرائع سے حاصل کر کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بندگی کا خیال نہیں رکھا، یہ اس آزمائش کے اندر فیل ہو گیا۔ اسی طرح دینے کے اندر دوسری آزمائش یہ کہ جس کو دے رہا ہے وہ کیا لینے کا مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی غیر مستحق کو دے دیا اور سمجھ رہا ہے کہ جی میں نے تو دے دیا، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ نہیں، جس کو دینا تھا اس کو کیوں نہیں دیا، جس کو نہیں دینا تھا اس کو کیوں دیا؟ مثال کے طور پر زکوٰۃ کی رقم تھی، اس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بنائی ہیں۔ شریعت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ فلانی جگہ پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور فلانی جگہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن یہ اللہ کے حکم کا خیال کرنے کے بجائے اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جو فلانا شخص ہے وہ بڑا ضرورت مند نظر آ رہا ہے اور بڑا مستحق نظر آتا ہے، تو میں اس کو زکوٰۃ دے دوں، حالانکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم اور اللہ کے اصول کے مطابق اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن اس نے دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دے بے شک دیا لیکن بندگی کا تقاضا پورا نہیں کیا، تو یہ اس امتحان کے اندر فیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دینے کے اندر ایک اور تقاضا شریعت کا یہ ہے کہ دے کر کے جتلائے نہ، دے کر کے جتلائے نہ۔ اور اس نے کسی کو دیا تو، لیکن دینے کے بعد یہ جتلاتا رہا، اس کو احساس دلاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بندگی کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، یہ اس دینے کے امتحان کے اندر فیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دینے کے اندر ایک اور بھی تقاضا ہے کہ جو قریب والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے تمہارے دیے جانے کا، اور جو دور والا ہے وہ کم مستحق ہے تمہارے دیے جانے کا۔ اور یہ قریب والوں کو نظر انداز کر کے یہ دور والوں کو دیتا ہے، قریب والوں کو نہیں دیتا، قریب والوں کو محروم کرتا ہے اپنی نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اور دور والوں تک پہنچاتا ہے، چاہے جس بھی وجہ سے پہنچاتا ہو، غلط فہمی کا شکار ہے اس وجہ سے پہنچاتا ہے کہ دور والوں کو مستحق جانتا ہے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کی نظروں سے دیکھتا ہے کس کی ضرورت کیا ہے، خود سے نہیں تحقیق کرتا کہ کس کی کیا ضرورت ہے، تو جس کو میڈیا نے بتا دیا ادھر جا کر کے دینا شروع کر دیتا ہے، اور جدھر میڈیا نے نہیں بتایا ادھر نہیں دیتا، حالانکہ وہ زیادہ مستحق تھے اور اس کے زیادہ قریب لوگ تھے، یہ وہاں نہیں دیتا، میڈیا کو فالو کرتا ہے، میڈیا ڈریون جس کو کہتے ہیں، تو میڈیا ڈریون ہے۔ یہ بندگی کا تقاضا نہیں تھا، بندگی کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری خاندان کے اندر جو مستحق ہیں ان کو تم دو، تمہارے قریبی محلے کے اندر جو مستحق ہیں، تمہارے دوست رشتہ داروں کے اندر جو مستحق ہیں ان کو تم دو، تمہارے پاس پڑوس کے علاقے کے اندر جو رہنے والے مستحق ہیں ان کو تم دو، اور یہ ان کو نہیں دیتا کیونکہ وہ میڈیا پہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو نہیں دیتا۔ تو میڈیا ڈریون ہونا یہ بھی بندگی کے تقاضے کو کے اندر فیل ہو جانا۔ اسی طریقے سے اس لیے دینا کہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے گا اور وہ پھر میری واہ واہ کریں گے، میری شہرت ہوگی، مجھے اچھا سمجھا جائے گا، اور جس جگہ پہ لوگ واہ واہ نہیں کریں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، میری شہرت نہیں ہوگی، تو وہاں پہ نہیں دینا، جس کو کہ آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیتے ہوئے سیلفی بنانا، اپنی تصویر کھینچوانا اور پھر اس کو جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر وائرل کرنا، تو اس طریقے سے دیتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس کو دیا اور دینے والا بنایا، لیکن یہ اس امتحان کے اندر فیل ہو گیا، بندگی کے تقاضوں کو اس نے پورا نہیں کیا. اسی طریقے سے لینے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، شریعت نے اس کے لیے بھی تقاضے بنائے، کسی کو لینے والا بنایا. تو اب یہ لینے والا جو ہے، یہ بھی کچھ تقاضوں کا شریعت کے، اس کو بھی ان کا لحاظ کرنا ہوتا ہے. اگر اس کے لیے ممکن ہے معلوم کرنا کہ یہ جو چیز لے رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو معلوم کرے کہ یہ حلال مال لے رہا ہے کہ حرام مال لے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے. کہیں لینے کے اندر لینے کی وجہ سے یہ اس سے زیادہ اہم چیز کو قربان تو نہیں کر رہا کہ جس دینے والے سے اس نے لے لیا، وہ دینے والا اس کے اوپر پھر شرطیں بھی لگائے گا کہ اچھا تم اب میری مان کر کے چلو گے، اور وہ جو ہے وہ نیک انسان نہیں ہے جو کہ اس کو دے رہا ہے، وہ جو ہے ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے، جیسے کہ عالمی تنظیمیں جو کہ مسلمانوں کو دیتی ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس سے لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اصولوں کو بھی اپنے ملکوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں، ان کے تقاضوں کو بھی جو ہے وہ میٹ کرتے ہیں کہ جی آپ فلانی جگہ پہ آپ خرچ نہیں کر سکتے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اس کے اوپر سود بھی دیں گے اور بہت زیادہ آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہے. تو لینے والوں نے لے لیا لیکن شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے لے لیا کہ جو کہ پھر اس کے بعد ان سے ان کا دین کمپرومائز کروائیں گے، ان کی عزت نفس کمپرومائز کروائیں گے، اور یہ اتنا مضبوط ہے نہیں، یہ دین کے اندر اتنا مضبوط ہے نہیں کہ یہ ان کے سامنے منع کر سکے، ان کو انکار کر سکے کہ نہیں بے شک میں نے تم سے لیا تو تھا ضرورت کے وقت، لیکن میرا دین زیادہ قیمتی ہے، شریعت زیادہ قیمتی ہے میرے لیے، تو اگر تم اس سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کرو گے مجھے نہیں چاہیے تمہاری چیز، واپس لے لو یا تم جاؤ، تم سے آئندہ میں نہیں لوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان سے زیادہ بڑھ کے ہمارے لیے کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کافر کی امان کو قبول کیا تھا، اس سے امان لی تھی، کافر تھا وہ، اور اس کی امان کے اندر مکہ مکرمہ میں واپس اترے تھے، لیکن جب اس کافر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ڈیمانڈ کری کہ تم قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دو، لوگوں کو اپنا قرآن مجید سنانا چھوڑ دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی امان واپس کر دی، نہیں چاہیے مجھے تمہاری امان. تو کافر سے امان لی جا سکتی ہے، کافر سے جو ہے وہ قرضہ لیا جا سکتا ہے، کافر سے امداد لی جا سکتی ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور دین، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور دین. تو اگر اپنے دین کو کمپرومائز کیا تو یہ جو لینے والا عمل کیا ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا تھا لینے والا، اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن کے اندر ہمیں رکھا تھا کہ ہم دوسروں سے لیں، یہ اللہ کا فیل ہوتا ہے کہ کسی کو لینے والا بناتے ہیں، لیکن ہمارا فیل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر دین کے تقاضے کو پورا کریں، بندگی کے تقاضے کو پورا کریں، اس کو سب سے زیادہ اہم رکھیں. تو حاجت مندوں کی مدد کرنا یہ بھی شریعت کے تقاضوں کے تحت ہونا ضروری ہے. آج ہم سے بھی یہ بہت ساری مسٹیکس ہو رہی ہیں. آج ہم سوشل میڈیا ڈریون ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا ڈریون، اور جو ہمیں میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے اس کو من نوعان ایسے ہی قبول کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا نے کسی کی جان کی اہمیت بنا دی تو اس کی جان کی اہمیت ہو گئی، میڈیا نے کسی کی جان کی اہمیت نہیں بنائی اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کا یہ اصول ہے کہ میڈیا جس کی جان کی اہمیت بنائے اس کی جان کی اہمیت ہے، اور جس کی جان کی اہمیت نہ بنائے اس کی جان کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے؟ حدیثوں سے اس کو ثابت کرتے ہیں کسی کی جان کی زیادہ اہمیت کو، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ حدیث اس موقع کے اوپر لاگو ہوتی بھی نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے، نہیں پتا ہمیں اس بات کا. media driven. One-eyed the jal. Media ke andar koi depth nahi hoti na. Usi tarah se jo ek aankh se jab koi insaan kuch dekhta hai na, uske andar bhi koi depth nahi hoti. Wo depth ko nahi dekh sakta. Wo sirf length and breadth ko dekh sakta hai. To dajjal ki jo ye sifat hai, wo depth ko jo hai wo khatam kar deta hai. To sirf one-eyed tareeke se dekhega. Aur hum sare ke sare is waqt دجال کے نظام کو قبول کر چکے ہیں. ہمارے اندر یہ رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر پیوست ہو چکا ہے یہ نظام. اس وجہ سے وی آر اونلی ون ڈائمینشنل اور میکسیمم ٹو ڈائمینشنل بس. جبکہ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی یہ ٹو ڈائمینشنل دنیا نہیں تھی. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا جو تھی یہ تھری ڈائمینشنل تھی. لینتھ ویڈتھ اینڈ ڈیپتھ تینوں چیزیں اس کا حصہ ہیں. اس کے بغیر ریالٹی نہیں ہوتی. ریالٹی از ناٹ ٹو ڈائمینشنل. تو آج یہ عاجز پتا تھا کہ یہ بیان تو چھوٹا سا ختم ہو جائے گا تو کچھ اور بھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہے. یہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں, چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا, ابن الحسن عباسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک کتاب ہے کرنیں, پڑھنی چاہیے سب کو. بہت بہت ہی اس کے اندر اہم باتیں. کرنوں کے نام کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک مضمون لکھا. یہ اخبار کے اندر چھاپا کرتے تھے اپنے مضمون. اس مضمون کے چھپنے کی تاریخ ہے 15 جنوری 2003. 15 جنوری 2003. اور اس میں لکھتے ہیں گجرات کا المیہ. پاکستان والا گجرات نہیں. گزشتہ سال 27 فروری 2001 کو گودھرا میں ریل کا واقعہ پیش آنے کے بعد گجرات کے مسلمانوں پر مظالم و مصائب کا جو دردناک سلسلہ ہندوؤں نے شروع کیا ہے وہ بغیر کسی وقفے کے اب تک جاری ہے. وہاں کے مسلمانوں کے اندوہناک حالات کی رپورٹیں حقوق انسانی کی مختلف تنظیموں نے مرتب کی ہیں جو اخبارات میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتی رہی ہیں. قریا قریا 400 بربادیوں, نیم جلی لاشوں, ملبوں کے ڈھیر, مسمار گھروں, مسجدوں کے ٹوٹے مینار, بکھرے مقبروں, اجڑی بستیوں, بنت مسلم کی عصمت دریوں. اردو آتی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ مسلمان عورتوں کی لٹتی ہوئی عزتیں. مطلب سمجھ میں آتا ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور زخموں سے اٹے کیمپوں کے مناظر پر مشتمل یہ رپورٹیں عالم اسلام کا ضمیر جگا سکی, نہ ہی اقوام متحدہ کا سانپ پھنکار سکی. جمعیت علماء ہند نے بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے گجرات میں نسل کشی کے عنوان سے 70 صفحات کی ایک رپورٹ شائع کی ہے. 70 صفحات کی رپورٹ جمعیت علماء ہند نے. اور اب تک کی رپورٹوں میں یہ سب سے زیادہ تفصیلی ہے. اس رپورٹ کے یہ چند حصے آپ بھی پڑھیے. گجرات میں مسلمانوں کی قتل و غارت گری کے لیے گودھرا واقعے سے بہت پہلے فضا ہموار کی جا چکی تھی. انسیڈنٹ سے پہلے یہ فضا ہموار کی جا چکی ہوتی ہے. ذرا دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے ان باتوں کو اور عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تشدد کے واضح خطوط ایک کتابچے میں متعین کر دیے گئے تھے. ہندو بچاؤ آ کر من آنے کے دو, جس کا ترجمہ ہے کہ ہندوؤں کو بچاؤ اور حملے میں پہل قدمی کرو, کہ عنوان سے یہ کتابچہ 2 سال قبل گجرات میں تقسیم کیا گیا. دہشت گردی کی تعلیم اور طریقہ کار پر مشتمل اس کتابچے میں تحریر تھا کہ مسلمانوں پر حملہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ بادی نظر میں کسی واقعے کا فوری عوامی رد عمل معلوم ہو. اپیرنٹلی وہ ایسا لگے کہ کوئی واقعہ ہوا پھر اس کا رد عمل کیا جا رہی ہے. یہ 2 سال پہلے ڈیسائیڈڈ تھا, لکھا جا چکا تھا آن پیپر. مقامی گجراتی روزنامہ سندیش ایسے مسلم اداروں کی فہرست 1 ماہ پہلے شائع کر چکا تھا جس کے نام ہندو نما تھے. جن کے نام یعنی مسلمانوں کے ادارے تھے لیکن ان کے نام انہوں نے کچھ ہندوؤں کے نام پہ لکھے ہوئے تھے. ہندو دکانوں اور مکانوں پر پہلے سے جے شری رام لکھ دیا گیا تھا تاکہ مسلم املاک کی بآسانی شناخت کی جا سکے. دوسرا پوائنٹ, حملہ آور غنڈوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہوتی تھی، جن کی یومیہ اجرت 500 اور شبینہ اجرت 1,000 روپے مقرر تھی۔ دن میں کام کرو گے تو 500 روپے ملیں گے، رات میں کرو گے تو 1,000 روپے ملیں گے۔ یہ غنڈے ہاتھوں میں ترشول، سریے، تلواریں، پانی اور شراب کی تھیلیاں لیے ایک ٹیمپو ٹرک پر سوار ہوتے۔ ٹرک کے پیچھے پیٹرول اور تیزاب کے دو ٹینکر ہوتے، ان کے پیچھے گیس سلنڈروں سے بھرا ہوا ٹرک ہوتا۔ اس ہلاکت انگیز قافلے کے آخر میں ایک ایمبولنس ہوتی، جس کا کام حملہ آور زخمیوں کی طبی امداد بہم پہنچانا تھا۔ حملہ آور زخمیوں کی طبی امداد۔ بی جے پی کے لیڈر اور وزراء شرپسندوں کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کمپیوٹر سے تیار کردہ فہرستیں تھیں، جن میں ان ناموں اور پتوں کی نشاندہی کی گئی تھی جنہیں لوٹنے اور جلانے کا پلان تھا۔ آرڈر کے مطابق حملہ آور پہلے نشان زدہ عمارت پر ٹینکر سے پیٹرول نکال کر چھڑکتے، پھر تیزاب پھینکتے جس سے پیٹرول میں آگ لگ جاتی۔ اس کے بعد گیس کے سلنڈر کو آگ کے شعلوں میں اچھال دیا جاتا، نتیجہ تباہ کن زوردار دھماکے کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ اس طرح نشان زدہ عمارت آنے واحد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتی۔ لوہے کے فرنیچر اور چھتوں کے پنکھے پگھل کر ٹیڑھے ہو جاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے۔ سینکڑوں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے۔ یہ رپورٹ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ کسی پاکستانی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مولوی اور مولیان پاکستان کی نہیں ہے، یہ جمعیت علماء ہند کی رپورٹ ہے، اور یہ انڈیا میں شائع ہوئی ہے اس زمانے میں، 2001 کی بات ہو رہی ہے، بہت پرانا زمانہ نہیں ہے یہ۔ سرکاری مشینری مکمل طور پر حملہ آوروں کا ساتھ دے رہی تھی۔ انصار نگر میں وزیر داخلہ گودر دہن، سابق وزیر داخلہ ہرن پانڈیا بذات خود قتل و غارت گری کی قیادت کر رہے تھے۔ پولیس مظلوموں کو بچانے کی بجائے انہیں حملہ آور بھیڑ کی طرف دھکیلنے اور ان کے چنگن میں پھنسانے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی۔ برپا کرنے میں سرکاری ذرائع ابلاغ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رپورٹ کے مطابق گجرات میں 240 سے زیادہ درگاہیں، 180 مساجد اور کئی مدارس مسمار کیے گئے۔ مسلمانوں کے جلائے گئے املاک کا تخمینہ 10,000 کروڑ سے زیادہ ہے۔ صرف سابرکانٹھا ضلع میں 55 مسجدیں، 40 مقبرے اور 50 مدرسے پوری طرح مسمار کیے گئے۔ 55 مسجدیں ایک ضلع میں، 40 مقبرے اور 50 مدرسے پوری طرح مسمار کیے گئے۔ تباہ شدہ گھروں اور بستیوں سے بھاگ کر جانے والوں نے بیس کے قریب پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لی ہے، جس میں 70,000 سے زائد افراد رہ رہے ہیں۔ 70,000 سے زائد افراد رہ رہے ہیں۔ رپورٹ میں ایک گاؤں اور کیمپ کے متعلق لکھا ہے کہ دلول گاؤں کا زخم اب بھی رس رہا ہے، لوگ صدمے سے نڈھال تھے، یہاں 37 آدمیوں کو جلایا گیا تھا، جس میں اکثر نوجوان عورتیں اور بچے تھے۔ کیمپ کا منظر کچھ کم دردناک نہیں تھا۔ 2,000 سے زیادہ دیہاتی بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، ان کی نظریں نامعلوم مقامات سے امداد کی منتظر تھیں۔ ان کے سر پر سورج کی تمازت، پیروں کے نیچے گرم زمین کا فرش، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا ان کی زندگی کی ایک آرزو بن گیا ہے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا ان کی زندگی کی ایک آرزو بن گیا ہے۔ مجبور، نہتے اور ہراساں مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ وٹوا میں مسلم کیمپ کے قریب رات بھر لاؤڈ سپیکر بجائے جاتے ہیں، جن پر مارو مارو کی آواز رہ رہ کر سنائی دی جاتی ہے۔ تشدد سے دہشت زدہ پناہ گزین یہ آوازیں سن کر چین سے سو بھی نہیں سکتے۔ اس بار قتل و غارت گری گجرات میں تمام سابقہ فرقہ وارانہ فسادات کے مقابلے میں سبقت لے گئی ہے۔ اتنا جانی و مالی نقصان 1969، 1985 اور 1992 کے فسادات میں بھی نہیں ہوا۔ وحشت و بربریت کی ایسی مثالیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ اس رپورٹ کا ایک حصہ، اس کو غور سے سنیے، اس رپورٹ کا ایک حصہ شیر خوار بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر ہوا میں اچھالنے، زمین پر پٹخنے، ان کے ٹوٹے جسموں کو جلتے الاؤں میں پھینکنے، خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں جلا دینے سے متعلق ہے. فسادات گجرات کا یہ ایسا لرزہ خیز پہلو ہے کہ اسے پڑھتے اور لکھتے ہوئے دل کانپ کانپ اٹھتا اور قلم لرزنے لگتا ہے. پھر سنیے اس رپورٹ کا ایک حصہ. شیرخوار بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے چھین کر ہوا میں اچھالنے، زمین پر پٹخنے، ان کے ٹوٹے جسموں کو جلتے الاؤں میں پھینکنے، خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کرنے کے بعد انہیں جلا دینے سے متعلق ہے. فسادات گجرات کا یہ ایسا لرزہ خیز پہلو ہے کہ اسے پڑھتے اور لکھتے ہوئے دل کانپ کانپ اٹھتا اور قلم لرزنے لگتا ہے. گجرات کی دردناک نسل کشی پر ایک آئی اے ایس ہندو افسر ہرش مندر نے اپنے چشم دید واقعات پر مشتمل جو تاثراتی مضمون لکھا وہ میڈیا پر آ چکا ہے. گھر کا یہ بھیدی لنکا ڈھاتے ہوئے لکھتا ہے، میں گجرات سے اس حال میں لوٹا ہوں کہ دہشت اور اضطراب سے میرے اعضاء سن ہیں، میرا دل شکستہ اور روح زخمی ہو گئی. ان کیمپوں کا سرسری جائزہ لیجئے جو احمد آباد میں واقع ہیں، جن میں تقریباً 25,000 عورتیں، بچے اور مرد گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں. وحشت اور بربریت کی جو داستانیں وہ سناتے ہیں وہ اتنی المناک ہیں کہ میرا قلم انہیں لکھتے ہوئے کانپتا ہے. بچوں اور عورتوں پر نوجوانوں کے مسلح گروہوں نے بے رحمی کے جو پہاڑ توڑے ہیں وہ آزادی کے پچھلے 50 سال میں ہوئے اب تک کے فسادات سے کہیں زیادہ شرمناک ہیں. میں نے کوئی ایسا فساد نہیں دیکھا جس میں عورتوں کی عصمت ریزی اتنے وسیع پیمانے پر کی گئی ہو. ان میں زیادہ تر کے ساتھ ان کے گھر کے افراد کے سامنے زنا کیا گیا اور اس کے بعد انہیں زندہ جلا دیا گیا. مسجدوں اور درگاہوں کو برباد کیا گیا. احمد آباد چوراہے پر کئی درگاہوں کو مسمار کر کے ان پر سڑک بنا دی گئی. ان پر اتنی مہارت سے بلڈوزر چلائے گئے کہ بقیہ سڑک سے تمیز کرنا مشکل ہے. اب ان سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ نہیں تھا. پولیس ان کی پشت بنائی کر رہی تھی. گجرات کے قاتل ظالموں نے مجھ سے میرا قیمتی اثاثہ چھین لیا ہے، جس میں وہ پیارا گیت بھی شامل ہے جسے میں فخر و اعزاز اور عقیدت کے ساتھ گایا کرتا تھا، جس کے بول اس طرح ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ علامہ اقبال کے کہے ہوئے بول ہیں. افسوس میرا عزیز ترانہ، میں اسے اب کبھی نہیں پاؤں گا گا پاؤں گا. اور یہ واقعات تو آج سے 23-24 سال پہلے کے واقعات ہیں. اس سے کئی گنا زیادہ بڑے واقعات 1947 میں ہوئے تھے. اس سے کئی گنا زیادہ بڑے واقعات، اور جو کچھ 1947 میں ہوا تھا اس سے کئی گنا بڑے زیادہ واقعات وہ صلیبی جنگوں کے دنوں ادوار میں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب بغداد کے اوپر ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اس وقت ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بوسنیا کے اندر بھی، البینیا کے اندر بھی، اور یہ برما کے اندر، اور نہ جانے کہاں کہاں. فرق کیا ہے اس دور میں اور اس دور کے اندر؟ کیا فرق ہے؟ سوشل میڈیا کا فرق ہے. کیا فرق ہے اس دور میں؟ یہ فرق ہے کہ اس دور کے مسلمان جو تھے وہ کوئی انسانیت کے درجے میں کم ہوتے تھے، کم درجے کے انسان تھے، وہ کم درجے کے مسلمان تھے آج کے مسلمانوں کے مقابلے میں. ان کی زندگی کی حیثیت جو تھی وہ کچھ کم تھی، اور آج کے مسلمانوں کی زندگی کی حیثیت کچھ زیادہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری حیثیت جو ہے نا وہ صرف اور صرف گوند لگے ہوئے سیل فون کے ساتھ جڑے ہوئے انسانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ گئی ہے. جہاد تو نہ پہلے کیا نہ آج کرنا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اور اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہاں سے آ رہا ہے وہ بس آمنا وصدقنا. انسانی جان آج بھی ویسے ہی ہے، انسانی جان پہلے بھی ویسے ہی تھی، بلکہ اگر ان واقعات کو دیکھ کر کے اگر ایپل ٹو ایپل کمپیئر کیا جائے، اگر ایپل ٹو ایپل کمپیئر کیا جائے، آپ خود جانتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہوگا. میں نہیں کہوں گا ورنہ تو کوئی ایجنٹ ویجنٹ کے کہنا شروع کر دیں گے. کیا مطلب ہے ساری بات کا؟ کہ ہم اپنے آپ کو ذرا جگائیں، ہم اس دھوکے کی اور فریب کی زندگی سے نا اپنے آپ کو نکالیں اور حقیقت سے اپنے آپ کو آشنا کریں. اور یہ حقیقت جو ہے نا، یہ اخبارات میں نہیں ملتی ہے، یہ حقیقت اللہ کے کلام میں ملتی ہے، کیونکہ اللہ ہی الحق ہے. اللہ ہے الحق، اس کے کلام کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر حقیقتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو ہم رد کر دیتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم آخری پرائیورٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور اپنی اس ڈیڑھ انچ کی بھی نہیں ہے ہماری عقل، اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں کیا حق ہے اور کیا جو ہے وہ باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ کافر ہمارے ظلم کے سامنے ہیچ ہیں، کیونکہ ان کافروں کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کافروں کے پاس اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہیں. اور ہم ان سب کے ہوتے ہوئے جو ظلم اور بربریت اپنی زندگی کے اندر اور اپنے گھرانوں کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر برپا کیے ہوئے ہیں، اس کا بہت برا انجام ہے، جو کہ ہم سہ رہے ہیں، ہزار سال سے سہ رہے ہیں. صلیبی جنگوں کے اندر بھی ہم نے سہا، بلکہ ہم نے کیا سہا، ہمارے بچوں نے سہا. چھوٹے بچوں کا تو قصور نہیں ہے نا، جن کے آج کل آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، بہت پریشان ہو رہے ہیں. او بھائی، اگر ویڈیو نہیں بنتی تو کیا بچہ بچہ نہیں رہتا؟ ویڈیو بننے کے بعد بچہ بچہ بنتا ہے. ویڈیو بننے کے بعد بچے کے اوپر ترس آنا چاہیے، ویڈیو بننے کے بعد جو ہے وہ بات کو ماننا چاہیے، ویڈیو نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی آنکھوں پہ بھروسہ اور بس، کچھ بھی نہیں. جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، چاہے وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے بنائی ویڈیو کیوں نہ ہو، مجھے بس اپنی آنکھوں پہ بھروسہ ہے، بس جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بس وہی ہے. خبر کی کوئی حیثیت نہیں، خبر کی کوئی وقت نہیں ہماری نظر کے اندر، بس نظر کی وقت ہے. نظر، میری نظر جو دیکھ رہی ہے، میں اسی کی بنیاد پہ فیصلے کروں گا. تو لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بیک ٹو دا بیسکس، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اس کے علاوہ مسلمان کے لیے اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کے علاوہ مسلمان کے پاس اور کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے. نہیں جاؤ گے، ذلیل ہوتے رہو گے. ہزار سال پہلے بھی ہو رہے تھے، 100 سال پہلے بھی ہو رہے تھے، 200 سال پہلے بھی ہو رہے تھے، 25 سال پہلے بھی ہو رہے تھے، ابھی بھی دوبارہ ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تمہاری حیثیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے تمہاری کہ تمہیں ذلیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہیں نہیں یہ تو بڑے خاص ہیں، یہ ان کو کیوں ذلیل کروں میں؟ حیثیت کیا ہے ہماری، وقت کیا ہے ہماری؟ وی آر ڈسپوزبلس، وی کین بی ڈسپوزڈ آف. کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ڈسپوز آف کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو نا، اپنی زندگیوں کو، اپنی اولاد کو زیادہ کچھ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم زیادہ اسپیشل انسان ہیں، ہماری اولادیں زیادہ اسپیشل بچے ہیں، ہمارے گھر ذرا زیادہ اسپیشل گھر ہیں، اور ان کے جو گھر ہیں نا، جو کہ ٹوٹ رہے ہیں، جو کہ برباد ہو رہے ہیں، جن کی مائیں جو ہیں وہ چھن رہی ہیں، جن کے بچے جو ہیں وہ خون میں لہو لہان ہو رہے ہیں، وہ کوئی کم اسپیشل انسان ہے، وہ کوئی انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے لوگ ہیں. جیسے پچھلے دنوں ہم کچن میں داخل ہوئے تو بہت ساری چوٹیاں تھیں، تو ہم نے بچے سے کہا کہ بیٹا کیا کریں، اب تو ہمیں جانا تو ہے اندر، اگر اندر نہیں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو چوٹیوں کے اوپر قدم رکھ کر کے اندر جانا پڑا نا. دل کے اندر کوئی وہ تو نہیں ہوا کہ بھی چوٹیوں کو مار دیا اور جو ہے وہ قتل ہو گیا اور جو ہے وہ اتنی ساری جانے ضائع ہو گئیں. چوٹیاں تھیں مر گئیں، اور بھی پتہ نہیں کتنی ہماری پیر کے نیچے آ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. مچھر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے ہیں، کوئی ان کی حیثیت ہوتی ہے؟ تو ہم نے دوسرے انسانوں کو چوٹیوں اور مچھروں کی طرح سمجھا ہوا ہے، دوسرے مسلمانوں کو چوٹیوں اور مچھروں کی طرح سمجھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو انسان کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہماری تو مرضیاں پوری ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ تو اہتمام کا معاملہ ہونا چاہیے، ہماری تو خواہشات کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمارے ساتھ تو بڑے اخلاق والا معاملہ ہونا چاہیے۔ کیا ہو تم؟ آنٹی، انکل، تم ہو کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو؟ اور اپنی اولاد کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ بادشاہوں کی اولاد ہے تمہاری اولاد، کوئی بولی بات نہیں ہے۔ اگر توبہ نہیں کری تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ساری دنیا میں اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہیں نا، یہ ایک مذاق ہے۔ یہ ساری دنیا میں جو اس وقت دعائیں مانگی جا رہی ہیں نا، پہلی بات تو کوئی مانگ نہیں رہا، یہ بھی ایک وہ ہے، خوش فہمی ہے کہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ توبہ کے بعد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ہم توبہ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم بالکل بھی متوجہ نہیں ہیں توبہ کی طرف۔ ہم اپنے گناہوں کو دیکھنا، گناہوں کو ماننا، گناہوں کو تسلیم کرنا، اپنی ضد، انانیت، اللہ رب العزت کے سامنے ہٹ دھرمی، اللہ کے حکموں کو سب سے کم تر درجہ دینا اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی نگاہوں کے اندر، ہم اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کون سی دعائیں مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، پتہ بھی ہے کس سے مانگ رہے ہیں؟ دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، ورلڈ فاسٹنگ ڈے مناؤ، پتہ بھی ہے کس سے مانگ رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے حکم کی کیا حیثیت ہے، اس کے حکم ہیں کیا، کون سے حکموں کو توڑ رہے ہیں ہم، کیا ہم نے درگت بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے دین کی، کچھ استحضار ہے اس بات کا، کچھ احساس ہے اس بات کا، بس خالی ویڈیو امیجز دیکھ کر کے دعائیں مانگو، دعائیں مانگو۔ تو یہ کوئی روٹین کا یہ ہر ہفتے سنا دیتے ہیں توبہ کلمات، ہر ہفتے پڑھا دیتے ہیں توبہ کلمات، اور ہم طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں ان کو، رٹ گئے ہوں گے اب تک تو یہ پڑھ پڑھ کر کے۔ کچھ ہمیں شرم کرنی چاہیے، اور اگر شرم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان بلکتے ہوئے بچوں کا احساس کر لیں جن کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹی ویڈیوز نہیں ہیں وہ بلکتے ہوئے بچے، وہ سسکتے ہوئے بچے، وہ ٹوٹی ہوئی جسموں والے بچے، وہ خون میں آلودہ بچے۔ بڑوں کی بات نہیں کر رہا، بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ کم از کم ان کا احساس کر کے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ ہم فکر کر لیں کہ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر کتنے دھوکے دے رہے ہیں، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، کام کرنے والوں کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ہم کتنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہماری نظروں کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کے دشمنوں کی محبت ہے، کتنی ان کی اہمیت ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمناؤں کی کتنی وقت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر بالکل بھی۔ ہم کچھ تو شرم کریں اس بات کی، کچھ تو احساس کر لیں ان باتوں کا۔ پتہ نہیں کب جو ہے یہ چھت ٹوٹے گی اور ہمارے اوپر بھی اسی طرح سے سلیں آ کر کے گر پڑیں گی کہ جس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر گر رہی ہیں روز روزانہ کے حساب سے، دن رات جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے۔ کبھی کل کو کس نے مرنا ہے آج اس کو پتا ہے؟ پرسوں کسی کو پتا تھا کہ کل کس نے مرنا تھا؟ کس کے اوپر قیامت ٹوٹنی تھی؟ کس کے گھر کے کون کون سے افراد نے اس دنیا سے چلے جانا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا لیکن ہمیں پتا ہے کہ میرے بیٹے نے کل تک سلامت رہنا ہے، میرے بیٹے نے اگلے سال بھی زندہ رہنا ہے، مجھے پتا ہے یہ بات، اور ان کو نہیں پتا تھا۔ میں کوئی گارنٹی لے کر کے آیا ہوں، میں کوئی انشورنس پرچیز کر کے آیا ہوں اوپر سے، اپنے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی، اپنی گاڑی کے لیے بھی، اپنی جاب کے لیے بھی انشورنس پرچیز کر کے آیا ہوں میں، اور وہ نہیں پرچیز کر کے آئے تھے، اس وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی، ان سے دے شوڈ ہیو واٹ انشورنس۔ اٹس دیئر فالٹ، ان کو سوچنا چاہیے تھا، ہم نے تو سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان توبہ کلمات کو نہ تماشا نہ سمجھیں. ہم نے ایسے ایسے گل کھلائے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا میں سے کتنے کافر ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایمان کے درجے سے خارج ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ان توبہ کے کلمات کو اگر دل کے استدار کے ساتھ پڑھیں گے تو ایمان میں واپس آ جائیں گے, دوبارہ سے مسلمان ہو جائیں گے. اور اگر دل کے استدار کے ساتھ, ندامت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وعدے کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ بس بہت ہو گیا اب نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ہم سے قبول فرما لیں گے. ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا, جھوٹ اور فریب سے جو ہے وہ حقیقت کی طرف مڑ جائے گا ہمارا رخ. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس استحضار کے ساتھ ہم ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء كليل سبحان ربي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے عمل کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سوچ کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری فکر کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے تیرے حکموں کو, تیرے دین کو جو بنا رکھا ہے, جو گت بنا رکھی ہے, اے اللہ اس گناہ عظیم کے اوپر ہمیں معاف فرما. اے اللہ ان گناہوں کا پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا پڑ گیا کہ اے اللہ ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر تو نظر نہیں آتا. اے اللہ تیرا ہاتھ نظر نہیں آتا, تیرا عمل نظر نہیں آتا. اے اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں اندھا کر دیا. اے اللہ ہماری بت پرستی نے ہمیں اندھا کر دیا. اے اللہ ہماری نفس پرستی نے ہمیں اندھا کر دیا. اے اللہ ہماری عقل پرستی نے ہمیں اندھا کر دیا. اے اللہ, اے اللہ ہمارے اس اندھے پن کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں صرف اسکرین کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نظر نہیں آتا. اے اللہ میڈیا کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نظر نہیں آتا. اے اللہ سوشل میڈیا کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا. اے اللہ ہمیں ہاتھ کا ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا. اے اللہ دشمن ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. اے اللہ یہ کافر, یہ ہاتھ کے دشمن, اے اللہ ان کو کس طرح آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, بلکہ ہم نے اپنے آپ پر ان کو مسلط کیا ہوا ہے. اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما. اے اللہ آپ کے حکموں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے حکموں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عقل کی جو عظیم نعمت آپ نے دی ہے, اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگرچہ کہ ناقدری کرتے کرتے لگتا ایسا ہے کہ آپ نے ہم سے ہماری عقلوں کو واپس لے لیا ہے, ہم سے ہماری عقلوں کو چھین لیا ہے, ہماری عقلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں. اے اللہ لیکن ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری عقلوں کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے. اے اللہ ہماری نظروں کو ہمیں واپس لوٹا دیجئے. اے اللہ ہمیں زبانوں کو
جو جس کا مقصد کے لیے آپ نے دی تھی، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، اے اللہ نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے ان نعمتوں کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ گویا کہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے پاس تو ہم ان کی پیمنٹ کر کے آئے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ہم سیفٹی ڈپازٹ کر کے آئے ہیں کہ جس کے بدلے ہم نے یہ نعمتیں آپ سے لے لی ہیں، اور ہرگز ہرگز ہی ہم آپ ہم سے ان کو واپس نہیں لے سکتے، ہم کبھی بھی یہ نعمت آپ کو واپس نہیں کریں گے. اے اللہ یہ کیسی غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے. اے اللہ ہم نے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ لیا ہے. اے اللہ اس غلط فہمی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے ہمارے سروں کے اوپر چھت رکھی ہے. اے اللہ ہمارے پاؤں کے نیچے زمین رکھی ہے. اے اللہ ہمارے گھروں کے در و دیوار سلامت رکھے ہیں. اے اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اے اللہ دوسروں کے گھروں کی چھتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کے گھروں کی دیواروں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ملبے کے نیچے ان کی اولادوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ اگر ہم دشمن کے بموں سے دور ہیں تو اے اللہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کی زمین کے ہلنے سے بھی دور ہیں، ہم زلزلے سے بھی دور ہیں، ہم طوفان سے بھی دور ہیں، ہم سیلاب سے بھی دور ہیں. اے اللہ ایسا تو نہیں ہے. اے اللہ آپ کا عذاب تو کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اے اللہ آپ کا عذاب تو کسی گاڑی کے ٹکر مارنے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اے اللہ آپ کے عذاب کے لیے تو کوئی مجبوری نہیں کہ بس وہاں پر ہوں گے تو وہیں عذاب آئے گا، اور اسی ایک ہی شکل میں عذاب آئے گا. اے اللہ نعمت کا زوال تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ آپ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے دین کی گت بنانے سے اے اللہ ہمیں اب توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جھوٹ اور فریب کی زندگی سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے حکموں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کو اے اللہ پس پش ڈالنے کی، اے اللہ غلطی سے ہمیں اب توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس اپنے اتنے ذلت والے حالات سے، چاہے دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں، اے اللہ نکالنے والا آپ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں کافروں کی طرف التجا والی نگاہوں کو اٹھانے سے اب روک دیجئے. اے اللہ دشمنوں کی طرف، اے اللہ اب اپنے ہاتھوں کو بڑھانے سے روک دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی طرف، اپنی رحمت کی طرف، اور اے اللہ اپنی مغفرت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو اپنا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اب سارے زمانے سے ہمیں مایوس کر دیجئے. اے اللہ کب مایوس ہوں گے؟ اے اللہ کیسے مایوس ہوں گے؟ اے اللہ کیا کیا کچھ آپ نے نہیں دکھا دیا؟ اے اللہ ابھی بھی ہماری امیدیں دنیا والوں سے لگی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہماری امیدیں ایمان والوں سے تو کیا کافروں سے لگی ہوئی ہیں. اے اللہ انہیں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا، ابھی بھی تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اب تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اے اللہ ہمیں اپنے سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی غیرت کو للکارنے سے اے اللہ اب ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ اب ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں آپ کے وعدوں پر کوئی اعتماد نہیں، اے اللہ کوئی بھروسہ نہیں. اے اللہ آپ کے قرآن کو کھولنے کی ہمیں فرصت نہیں، اگر سننے کو بھی ملتا ہے تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، یا اپنے کانوں میں گھسنے کے لیے اے اللہ ان کو جگہ ہی نہیں دیتے. اے اللہ قرآن کے ساتھ جو ہم نے اتنی زیادتی کری ہوئی ہے، اے اللہ اس زیادتی سے ہمیں روک دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اے اللہ اس کے وعدوں کو پڑھنے کی، اور اس کے وعدوں کے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کو سچا ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو جو ہم نے قصے کہانیوں کی حیثیت دی ہوئی ہے، ہر وقت ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، آگے جو ہے وہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، وائرل کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے قرآن کو اور اپنے نبی علیہ السلام کی باتوں کو اے اللہ قصے کہانیوں سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے مطابق اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دیجئے. عیال کی اللہ پاس پڑوس کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ دیگر انسانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا کہ المؤمن من سلم المؤمنون من لسانه ومن لدیه ومن یدیه. اے اللہ ایمان والا تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دیجئے, سچا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ دنیا سے بے رغبت کر دیجئے. اے اللہ اپنی طرف راغب کر دیجئے. اے اللہ اپنی طرف مائل کر دیجئے. اے اللہ اپنی محبت ہمیں بھی ایک قطرہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما دیجئے, گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دیجئے, وقت کے مناسب حال صحیح فیصلے کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اعمال کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ان کو رد نہ فرما دیجئے. جو مانگنے چاہیے تھے نہیں مانگ سکے. اے اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں. اے اللہ آپ ہماری تمام جائز ضروریات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں, غزہ کے مسلمان ہو یا کہیں اور کے مسلمان ہو, اے اللہ ان کی پریشانیوں کا آسان فرما دیجئے. اے اللہ سب کو اپنے ان گنت اور اے اللہ اپنے غیر لا متناہی خزانوں میں سے اے اللہ سکون کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اطمینان کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ قلبی راحت کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ عزت کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ حفاظت کی دولت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں ان تمام نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. کھانا پینا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے نعمتوں کے سامنے. اے اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اے اللہ پھر آپ کے حبیب علیہ السلام کی امتیوں کے اوپر اے اللہ یہ نعمتیں اتنی کم کیوں پڑ گئی؟ اے اللہ یہ نعمتوں سے ان کو محروم کیوں کر دیا گیا؟ اے اللہ کیا آپ ہمارے اوپر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اے اللہ کیا آپ ظالم ہیں؟ اے اللہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ یقیناً آپ کا کلام, اے اللہ آپ نے اپنے کلام کے اندر یہ پہلے سے کھول دیا, پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اے بندو میں تم پر ظلم نہیں کرتا. اے اللہ یقیناً یہ آپ کا ظلم نہیں ہے بلکہ یہ فقط ہمارا اپنا ظلم ہے جو ہم نے اپنے جانوں کے اوپر خود کیا ہوا ہے. اے اللہ کاش کہ ہم اس بات کو مان لیں, کاش کہ اس بات کو سمجھ لیں. اے اللہ عوام الناس کی چاہتوں کے مطابق اے اللہ اپنی باتوں کو سنوارنے سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ جو حقیقت ہے وہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آئینہ دکھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, آئینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اصلاح کی عافیت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے جو آپ نے اے اللہ جو ذمہ داری دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اے اللہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر بھی وہی عذاب کا کوڑا آ جائے جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر آ چکا ہے, اے اللہ اس سے پہلے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما, اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں, مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں. اے اللہ اس کے بعد پھر اس سے زیادہ مشکل اور کیا حالت ہوگی کہ جب کہ موت کا فرشتہ آ کر کے اے اللہ ہماری جان ہم سے نکال رہا ہوگا اور ہمیں ہماری قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. اے اللہ فتنہ دجال بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اے اللہ دنیا کی بڑی سے بڑی ملحمت الکبرہ ہو جائے لیکن اے اللہ قبر کے عذاب کے سامنے تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ نزائے موت کے سامنے تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ اپنی موت کی تیاری کی فکر عطا فرما دیجئے. اے اللہ عذاب، اے اللہ قبر میں سوال جواب کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا جہان کے ملحمات کی فکر پڑی ہوئی، اے اللہ قبر کے اندر حساب کتاب کی فکر نہیں ہے ہمارے اندر، اے اللہ قیامت کے دن کی پوچھ کی ہمارے اندر فکر ختم ہو چکی، اے اللہ آخر سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس بات کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کچھ گڑمڑ ہو چکا، اے اللہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا، چھوٹی چیز کو بڑی اور بڑی چیز کو چھوٹی بنا دیا، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.